السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتی ذا القربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تیسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے. گزشتہ نشست میں بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع یہ بڑے قیمتی احکامات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی سطح پر ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں تفسیر میں امام مانے جاتے ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تورات میں جو بڑے بڑے 10 احکامات عطا کیے تھے، انہی کو گویا کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے. گزشتہ مرتبہ ہم نے جو مطالعہ مکمل کیا تھا وہ آیت نمبر 25 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا، اور آیت نمبر 23, 24 اور 25 اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں یہ تین آیات ہیں جن میں والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ہدایات ہمیں عطا فرمائیں. ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کہو، اور اف کا مطلب ہم نے اردو میں کیا تھا ہوں بھی نہ کہو، جھڑکنے کی کوشش نہ کرو اور نرمی سے بات کرو، اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حق تو ادا ہو نہیں سکتا، اللہ سے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں شفقت کا معاملہ فرمایا تھا. پھر یہ بتایا گیا کہ اگر ماں باپ کا کوئی ایسا مطالبہ تمہارے سامنے آئے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، یا ہو تو جائز مگر عمل درآمد کرنا تمہارے بس میں نہ ہو، تو یہ کوئی نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا. جو دل میں خلوص رکھتا ہے، دل اس کا صاف اور پاک ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر یہ کہ ان کا تقاضا ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر تو بات نہیں مانی جائے گی. یا تقاضا مطالبہ ہے تو جائز مگر اولاد کے بس میں نہیں کہ وہ اس کو پورا کرے، تو وہاں پر وہ نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ مکمل ہوئی. آیت نمبر 26 سے آج کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. فرمایا وآتی ذی القربا حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ. ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. ہمارے دین نے ایک ایک فرد کی حفاظت کے لیے، ایک ایک گھرانے کی حفاظت کے لیے بڑی تفصیلی رہنمائی اور ہدایات عطا فرمائی ہیں. یہ جو رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے، ان کا ایک بہت بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ آپس کے میل جول کے نتیجے میں تعلقات استوار ہوں، اور ایک دوسرے کی مدد ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکے، خوشی غمی میں دوسروں کے کام بندہ آ سکے. اس حوالے سے بھی شریعت نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے جو آپ نے نقل فرمایا. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو رحم کا لفظ ہے، جو ہم رحمی رشتے کہتے ہیں خونی رشتوں کے لیے، یہ جو رحم کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان سے بنا ہے، رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھ دوں گا. تو یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں رحمی رشتوں کی. ماں باپ تو ہیں ہی ہیں، بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں مگر اب بہن بھائی بھی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، اور یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں، ان کے حقوق بھی ہمارے دین نے بیان فرمائے. بدقسمتی سے جب دنیا پرستی بڑھتی چلی گئی ہمارے اندر تو یہ تعلقات بھی کمزور پڑ گئے. اب بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، رشتہ دار سے ناراض ہوتا ہے، اور اپنی جھوٹی اکڑ اور انا کا اظہار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے بھائی سے بات نہیں کی، 5 سال سے میری بہن نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا، میں تو اس کی محفل میں جاؤں گا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ تو میرا کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں. یہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں. تو میں اس کیا کرتا ہوں کہ یہ فخر کا مقام نہیں، بےغیرتی کا مقام ہے. یہ بےغیرتی کا مقام ہے، فخر کا مقام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اجازت نہیں دی ہے. انسان ہے، کمزور ہے، بشری معاملات ہیں، چلو تمہارے جذبات کا اظہار کر لو، مگر زیادہ سے زیادہ 3 دن کی گنجائش. اس کے بعد جس نے سلام کر لیا وہ پہل کر گیا، وہ کامیاب ہے. اور دوسرا کا جواب نہیں دیتا، معاملے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. اچھا، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمائے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مالی اعتبار سے بھی اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ اگر تم کمزور نہیں بلکہ تم طاقتور ہو مالی اعتبار سے، اللہ نے تمہیں زیادہ دے رکھا ہے، تو ممکن ہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں کچھ کمزور ہو مالی اعتبار سے. اور جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، جہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو خالی 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو رہا ہے، پیٹرول پھر بڑھا دیا گیا ہے، ٹیکسز پھر بڑھا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کرکٹ پہ تو میں آگے چل کر بات کروں گا انشاءاللہ، ذرا اور حضرات بھی تشریف لے آئیں، پھر آگے چل کر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہماری بے غیرتی اور بے حسی کس انتہا کو پہنچی ہوئی. تو فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. اگر آج تمہیں اللہ نے زیادہ دیا ہے، تمہاری ضروریات سے زیادہ بڑھ کر تمہارے پاس ہے، تو ایک اعتبار سے اخلاقی طور پر تمہارا امتحان بھی ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو زائد ہے تمہاری ضرورت سے، ممکن ہے تمہارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں کچھ ایسے کمزور ہوں کہ جو تمہاری اس مدد کے محتاج ہوں. اصلاً تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مگر دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اسباب کے تحت. شافی اللہ ہے مگر دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. رازق اللہ ہے مگر کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے گھر سے باہر تو نکلتے ہی. اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ آج تم اگر کسی کی مدد کر رہے ہو، اپنے دوست کی، رشتہ دار کی، اس کو اگر کچھ دے رہے ہو تو کوئی احسان نہیں جتا رہے، بلکہ اس کا حق ہے جو اسے لوٹا رہے ہو. توجہ فرمائیے گا، تمہیں اگر اللہ نے کچھ زیادہ دیا تو تمہارا ایک امتحان بھی ہے کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، دوسرا جو مالی اعتبار سے کمزور ہے اس کو پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے. اور اگر پہنچاتے ہو اور دیتے ہو تو دل میں کوئی بڑائی نہ آ جائے، کوئی احسان جتانے والا رویہ اختیار نہ کر لو. کیوں؟ یہ تو اس کا حق ہے جو تمہیں اس کو پہنچانا چاہیے. اللہ نے اس کو مالی اعتبار سے کمزور رکھا، اس کا بھی امتحان. اللہ نے تمہیں مالی اعتبار سے ذرا بہتر رکھا، یہ بھی تمہارا امتحان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کر دیتے ہو کہ نہیں دیتے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ دوسرے کا حق سمجھ کر اس کی مدد کرو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، جب وہ کسی کی مدد کرتے تھے تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. عجیب بات ہے نا، آج تو جتایا جاتا ہے، 1,00,000 روپے کا بھی کوئی چیک دیتے ہیں تو جب تک 2-4 فوٹوگرافر نہیں ہو تو چیک نہیں دیتا ہے. تصویر چھپنی چاہیے اخبار کے اندر، ہاں پلیٹ لگنی چاہیے نا پروجیکٹ کے اوپر، فلاں نے ڈونیٹ کیا ہے، فلاں نے پیسہ دیا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو فلاں اینڈ فلاں، اور اس کی پلیٹ لگوائی جاتی نا. وہاں کیا تھا اسلاف کیا بزرگوں میں، جب کسی کی مدد کرتے اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ بھائی تمہارا شکریہ کہ تم لے رہے ہو، تمہارا شکریہ کہ تم ہو، اگر تم نہ ہوتے یا تم قبول نہ کرتے تو ہم اپنا فرض کیسے ادا کرتے، ہم اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتے. ہم پر تو ذمہ داری ہے نا، زکات تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دینا چاہیے. اگر تم نہ ہوتے یا تم قبول نہ کرتے تو ہم اپنا فرض کیسے ادا کرتے. یہ رجحان اگر پیدا ہو تو بتائیے معاشرے میں چھیننے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے زیادہ ہوں گے. آج تو چھیننے والے زیادہ ہیں نا، لوٹ مار کرنے، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. مگر دین کیا رہنمائی دے رہا ہے، رشتہ دار کو جو تم دو اس کا حق سمجھ کر دو، اپنا فرض سمجھ کر دو، جتانے کی کوشش نہ کرنا. احسان جتانے کی کوشش نہ کرنا. فرمایا والمسکین, اور مسکین کو بھی دو. مسکین کون ہے؟ فقہا نے لکھا کہ جو کچھ کماتا تو ہے مگر اتنا نہیں کما پاتا کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. 8,000 روپے میں جو کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, اللہ ہی اس کے لیے آسانی کرے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ 3 بچوں کو پالتا کیسے ہو, ہے نا؟ تو دیکھ لیں بھائی ہم لوگ کہ الل تللوں کے بجائے, آگے سے کرا رہا ہے, بیجا اخراجات میں مال صرف کرنے کی بجائے, فضولیات میں مال کو اڑانے کی بجائے, اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو جو معاشی توبہ کمزور ہیں ان کی ہم کچھ مدد کریں. تو مسکین وہ ہے جو کچھ کماتا تو ہے مگر اتنا نہیں کما پاتا کہ جس سے اس کی حاجات اور ضروریات پوری ہو جائیں. تو ایسوں کی بھی مدد کرنے کی ہمارے دین نے تلقین فرمائی ہے. فرمایا کہ وابن السبیل, اور مسافر کی مدد کرو. مسافر بھی تمہارا بھائی ہے, ممکن ہے سفر میں نکلا, لٹ گیا, اس کا مال چوری ہو گیا, کسی اور مشکل میں گرفتار ہو گیا, تم اس کی بھی مدد کرو. اور مسکین اور مسافر تو وہ ہے کہ جن کو زکات بھی دی جا سکتی ہے, جو سورہ توبہ میں زکات کی 8 مدیں بیان ہوتی ہیں, آیت نمبر 60 میں اس میں تفسیر ہے اس کی, کہ مسکین ہے, مسافر ہے, مسافر کو جو ضرورت مند ہو چکا تو اس کو تو زکات بھی دی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ مسکین کی بھی مدد کرو اور مسافر کو بھی دو. ولا تبذر تبذیرا, اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ, مال بیجا خرچ نہ کرو. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ بلا وجہ مال خرچ کرنا, فضولیات میں مال کو خرچ کرنا, جن کاموں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ان مواقع پر مال خرچ کرنا, اس کو تبذیر کہتے ہیں. یہ ہے تبذیر. ایک لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اسراف, انہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسراف بھی پسندیدہ نہیں. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت تو تھی, کام تو ایسا تھا کہ جو ضروری تھا, مگر ضرورت کی چیز یا ضرورت کے کام پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے, یہ اسراف ہے, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ایک ہی دعوت سنت سے ثابت ہے, بس ولیمے کی. چھوٹی منگنی, پرائمری منگنی, سیکنڈری منگنی, بڑی منگنی, کچھ ثابت نہیں. مہندی, اوٹن, مایوں, ڈانڈی, یہ کچھ ثابت نہیں. بارات, لڑکی والوں کا کھانا, جہیز کا معاملہ, کچھ ثابت نہیں. ایک دعوت ثابت ہے سنت رسول کی, اگر بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی؟ ولیمے کی. کر لو بھائی. دیکھیں ولیمہ ایسا کہ 20-20 کھانے کھلائے جا رہے, ضرورت تو تھی مگر اسراف ہو گیا, ضرورت کی شے پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے. ایک ولیمہ ہوا کراچی میں, حد ہو گئی ہے, 5,000 روپے فی آدمی خرچہ ہوا ہے. سوچے کیا ہوا ہوگا اس کے اندر. وہ جناب ڈیکوریشن والی جو کمپنی تھی اس سے ایگریمنٹ کیا کہ جو تم یہاں آج ڈیزائن استعمال کرو گے ڈیکوریشن کا, جو کپڑا اور اس کا ڈیزائن اور کلر استعمال کرو گے, جو کلر اسکیم استعمال ہوگی, یہ آئندہ کبھی استعمال نہیں کرو. اس کا ایگریمنٹ ہوا, پھر وہ ان کو وہ آرڈر پلیس کیا گیا ہے. 5,000 روپے فی آدمی, اور کہاں خودکشیاں کرنے والے. 9 کروڑ افراد اس پاکستان میں, یو این او کی رپورٹ کے مطابق کہ 2 وقت کا بمشکل کھانا مل پاتا ہے ان کو, کوئی حد نہیں پھر اس کی. تو میں اس کر رہا تھا اسراف تو ہے, ضرورت تو ہو مگر اس سے زیادہ خرچ کرنا, یہ بھی پسندیدہ نہیں. لیکن یہاں قرآن بات کر رہا ہے تبذیر کی. ولا تبذر تبذیرا, بیجا مال نہ اڑاؤ, بلا ضرورت مال خرچ نہ کرو, اللو تللو میں مال خرچ نہ کرو, فضولیات میں مال کو نہ اڑاؤ. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ بلا ضرورت بلا وجہ مال اڑانے والے, اللو تللو میں مال کو اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں, شیطان کا بھائی کہا گیا. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. بیجا مال اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا, شیاطین کا بھائی کہا گیا, اور شیاطین شیطان کے متعلق وہ رب کا ناشکرا ہے. دولت اگر حلال پر ملی ہو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اگر حرام کی ہے تو وہ نظر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, حرام کا مال جہنم کے انگارے ہیں, چاہے وہ سود سے آ رہا ہو, وہ جوئے سے سٹے سے آ رہا ہو, اربوں روپے کا سٹا کھیل دیا کرکٹ کے چکر میں لوگوں نے, وہ ملاوٹ کے ذریعے آ رہا ہو, رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہو, دو نمبر کا ایک نمبر بیچ کر آ رہا ہو, مال حرام جہنم کے انگارے ہیں. حدیث ہے مسلم شریف کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آیا, ترمذی شریف کی روایت ہے, بندے نے ایک لباس خریدا 10 درہم کا, ایک درہم بھی اگر اس میں حرام کا ہے, 10 درہم کا لباس خریدا اگر ایک درہم بھی حرام کا ہے, جب تک وہ لباس پہنا رہے گا کوئی عبادت کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوگی. کیا نمازیں, کیا روزے اور کیا دیگر عبادات مال حرام کے ساتھ قبول نہیں ہوگی. سخت بات ہے نا, سننی چاہیے, اور ہماری ذمہ داری ہے بیان, کل اللہ پکڑ لے گا ہم کو بھائی اگر بیان نہ کرے تو. ناراض جس نے ہونا ہوتا رہے بھائی, جی لوگ ناراض ہوتے اس لیے بیان نہ کیا کریں, اور بھائی اللہ ناراض ہوگا اگر ہم بیان نہ کریں تو. اب بتائیے, اللہ کی مانے لوگوں کی مانے, اور بھائی بچائیں ہم اپنا آپ کو جہنم کے انگاروں سے, ذرا سی گرمی شروع تو پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے کہ نہیں, جہنم کے انگارے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. میں عرض کر رہا تھا, دولت اگر تو حرام پر ملی وہ جہنم کے انگارے ہیں, اس کو رکھیں ایک طرف, دولت حلال کی ہو تو بھی نعمت اللہ کی, اس کو علل تللوں میں اڑانے کی اجازت نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ تکاثر کے آخر میں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امید ہے حدیث اکثر ساتھیوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی, جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دے. بتاؤ زندگی کہاں لگائی, بتاؤ جوانی کہاں کھپائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, اور بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ہم کمانے میں بھی پابند ہیں, ہم خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں. فرمائے کہ ولا تبذر تبذیرا, مال کو بیجا نہ اڑانا, فضولیات میں نہ اڑانا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بلا شبہ مال کو بیجا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, کوئی حد نہیں آ رہی, اب 25,000 روپے سے لے کے 2,50,000 روپے تک کا جوڑا دلہن کا آرام سے بن جاتا ہے, 80,000 روپے سے لے کے 2,00,000 روپے تک کا 3-piece suit دولہا کا بن جاتا ہے, 15-20,000 روپے سے لے کے 70,000 روپے تک کا جوتا بھی بن جاتا ہے. اور وہ میں آپ کو بتا چکا کہ 5,000 روپے فی آدمی کا خرچہ ایک ولیمے میں ہو جاتا ہے, 70,00,000 روپے کی ڈیکوریشن وغیرہ کا خرچہ ایک نیوز پیپر کے مالکان نے ایک دن میں کیا, 2.5 کروڑ روپیہ ایک نیوز چینل کے مالکان نے ایک دن میں کیا اس معاشرے میں. کرکٹ پہ میں تو بات آگے کروں گا بعد میں, چھوڑ دیں میں اس کو, یہ سے شادی بیاہ کی بات ہو رہی. سوچئے جس معاشرے کے اندر ان اخراجات کو افورڈ کرنے والے 1% سے زیادہ نہیں, اس معاشرے کے لاکھوں کروڑوں افراد جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو یہی اللہ تعالی ان کو دکھائے جاتے ہیں, اور وہ دیکھنے والے کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوتی. 1 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں اس ملک میں ہیں جن کے ماں باپ کے پاس فضول اخراجات اللو تللو کے لیے پیسہ نہیں ہے, ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی اس ملک کے اندر. کہاں سے لائیں گے منگنی کا خرچہ, چھوٹی منگنی بڑی منگنی کا خرچہ, کہاں سے لائیں گے جہیز کی لانت کے لیے پیسہ, کہاں سے لائیں گے بارات کا کھانا, کہاں سے لائیں گے 50 جوڑے, نہیں ہوتی شادیوں کی بیٹیوں کی, مصیبت بن گئی اس معاشرے کے اندر. بات تو سخت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو, مجھے پتا ہے. سوچیے ان ماں باپ سے پوچھیے جن کی 2-3-4 جوان بیٹیاں ہیں, کیا گزرتی ہیں ان کے اوپر. ان تقاضوں اور ڈیمانڈز کی وجہ سے جب وہ پورا نہیں کر پاتے تو ان کی بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہو پاتی. ظلم نہیں, کہاں خرچ ہو رہا ہے آج ہماری اس قوم کا پیسہ. 2-4% کے لیے تو آسان ہوگا, درمیان کی مڈل کلاس اس کے لیے مصیبت بن گئی, اور نیچے کلاس والی وہ تو مر گئی بےچاری, وہ روٹی نہیں ملنے, وہ کپڑے کہاں سے تیار کرے گا اپنی بچی کے لیے. اللہ تعالی میں پیسے لگائے جا رہے ہیں. میت کے موقع پر پتہ نہیں کون کون سی رسومات, کون کون سے کھانے کھلانا شروع کر دیے لوگوں نے, 6-6 مہینے تک کھانا, 4-4 مہینے تک کھانا, قرضے لے کے لوگ کھلا رہے ہوتے کھانا. میت کے ترکے میں سے پوری قوم کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ظلم ہے وہ ترکہ تو معصوم بچوں کا بھی تو ہوگا اس میں حصہ، اور وہ کھانے میں لگایا جا رہا ہے اس کو، کھانے بھی کون سے میت کے موقع پر، وہ بریانی قورمے زردے جب شادی بیاہ کے موقع پہ کھاتے ہیں. بھائی دین اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور یہ کیوں کہا؟ شیطان کے بھائی اللہ تللے کرنے والے. سوچئے سنیے، چند لوگوں نے دولت کا اظہار کر دیا، اب جس گھر میں اظہار ہوا وہاں نوکر بھی ہو سکتے ہیں، جس گلی محلے میں ہوا وہاں بھی انسان بستے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہو جی واہ اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس، تو ایک غریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ میری بیٹی انسان کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ میری بیٹی کے موقع پر بھی دھوم دھڑکا تو ہونا چاہیے، کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا؟ جس بھائی نے بہن کو رخصت کرنا ہے، جس باپ نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، معاشرے میں تو ایک چلن چل رہا ہے، کیا کرے گا؟ کمپیٹ تو کرنا ہے، اس نے کمپٹیشن تو لگا ہوا ہے نا. اب وہ چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، سودی قرض لے گا، کچھ بھی کرے گا، میری بیٹی کا بھی ایسے ہونا چاہیے، میری بہن کا بھی ایسا ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ اب معاشرے میں کیوس ہوگا، انتشار ہوگا، چوری بھی بڑھے گی، ڈاکے بھی بڑھیں گے، لوٹ مار بھی بڑھ رہی ہے، گاڑیاں بھی چھنیں گی، موٹر سائیکلیں بھی چھنیں گی، موبائل فون بھی چھنیں گے، اور بھانجا ماموں کو قتل کر کے مال چرا کے لے کے جائے گا. کراچی کی مثال دے، بھائی بھائی کو لوٹ کر اپنی جیب بھرے گا اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے. یہ ہے شیطان کا ایجنڈا کہ تم لڑو آپس کے اندر، تمہارے اندر بغض، عداوت، جھگڑے پیدا ہوں، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، جہاں شراب کے حوالے سے حرمت کی باتیں آتی ہیں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے درمیان بغض، عداوت، دشمنی، نفرتیں، جھگڑے، دوریاں پیدا کر دے. اور ان اللے تللے، فضول اخراجات 2-4% لوگ تو شاید کر پائیں، عظیم اکثریت احساس کمتری کا شکار ہو کر دیکھتی ہے، پھر وہ بائے ہک اور بائے کروک جیسے تیسے بھی ہو پورا کرنے کے لیے چوریاں، ڈکیتیاں اور نہ جانے کیا کیا دھندے اختیار کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ بیجا مال اڑانے والے، وکان الشیطان لربی کفورا، یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. جب دولت کا اس طور پر غلط استعمال ہوگا معاشرے کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ چند لوگوں کے لیے دکھاوے کا، عظیم اکثریت کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا، اور پھر وہ جھگڑے وغیرہ ہوں گے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اضافی دولت اگر ہے دکھاوے پر نہیں، فضولیات پر نہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت پر خرچ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، جو آج کسی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائیں گے. تم آج کسی کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ کل قیامت کے روز تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. تم آج دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت یعنی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ اس کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک اور پیاس سے کیا واسطہ، تجھے لباس کی کیا حاجت، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، اگر تو نے کھلایا ہوتا، اسے پلایا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی، اسے لباس دیا ہوتا، مجھے پا لیتا، میں تجھے مل جاتا. یہاں خرچ کیجئے بھائی، اللہ ہمیں توفیق دے. ابھی ایک صاحب نے مجھے ڈیفینس کے، چھوڑے کون سا فیز ہے چھوڑ دیجئے اس کو، ڈیفینس کے علاقے کی حالت بتائی. ان کے ایک اور پڑوسی، ہمارے دوست، ان کے پڑوسی 3-4 گھر چھوڑ کے، وہ بقرعید کی حالت انہوں نے بتائی، اور میں نے اجازت دی کہ میں بیان کروں گا ہم کہاں کھڑے ہیں آج. ڈیفینس کے علاقے میں جا کروڑوں کی بلڈنگ، وہ ہے نا بنگلے، وہ صاحب کہتے ہیں میں اچھا خاصا گوشت ہے، میں نے سوچا آج کہیں میں بانٹنے کے لیے تو جاتا ہوں ہر سال، ذرا اپنے محلے میں بھی چیک کروں. کہتے ہیں میں صبح قربانی کر کے گیا، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ظہر میں آئے پھر بھی کھلا ہوا ہے، مجھے بڑا عجیب لگا، اصل میں دیکھا پھر کھلا، میں بڑا پریشان ہوا، کیا مسئلہ ہے، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کیا ہو گیا کیا؟ میں بڑی ہمت کر کے اندر گیا، میں نے کسی کو آواز دی، کوئی آواز نہیں، تھوڑا اور آگے گیا، ڈرتے ڈرتے آواز دی تو کسی بزرگ کی آواز آئی کہ بھائی آ جاؤ اندر. دیکھا تو صوفے پہ بوڑھا آدمی پڑا ہوا ہے 60-70 برس کا، ٹھیک، اور پہلے تو اس نے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دو, پانی پلا دیا. کہا بھائی اماں بھی تمہاری اماں اوپر ہیں, مطلب میری بیوی وہ بھی اوپر ہے, یہ حالت کیوں ہے؟ بچے ہمارے ملک سے باہر ہیں اور نوکر ہماری چھٹی پہ گئے ہوئے, آج عید کے دن ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا. ایک گھر کی بات ہو. دوسرا گھر وہی علاقہ ڈیفینس کا بنگلہ تھا, چیک کرتے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ بھی دیکھو ان سے آج محلے والوں کی حالت کیا ہے. تو جب دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک عام سادہ سے لباس میں کوئی نکلا, لگتا تھا کوئی نوکر ہے. حال چال پوچھا, بولا جی الحمدللہ, تو آپ کے گھر میں قربانی ہوئی؟ بولے قربانی تو نہیں ہوئی. بولا کیوں؟ بولا صاحب لوگ یہاں ہوتے نہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, چند بچے یہاں پر ہیں. تو بس جب ان کو گوشت دیا تو بڑا خوش ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. تیسرے گھر میں گئے, کھٹکھٹایا, خاتون کو ہی کہتے ہیں اچھے خاصے لباس میں برآمد ہوئی اور پوچھا جی آپ کیا قربانی ہوئی؟ جی ہماری قربانی نہیں ہوئی. تو جی آج ہم نے دال پکائی, جب انہوں نے گوشت دیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ ہمارا ہی گھر ہے, بھلے وقتوں میں کوئی ہمیں ابا کو پلاٹ مل گیا کہیں سے, وہ بھلے وقتوں میں تو ہم نے بنا لیا تھا, مگر ہم دال اور سبزی پر گزارا کرنے سے آگے نہیں. یہ ہے اس وقت کیفیت ہمارے. یہ کس علاقے کی بات ہو رہی؟ ڈیفینس کے علاقے کی بات ہو رہی ہے. آپ باقی علاقوں کا تو سوچیے کیا ہوتا ہے. ہم مجرم ہیں قومی سطح پر جب لانڈی میں ایک گھر میں ایک پروفیسر اور ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب لاش سے تعفن پھیلتا ہے, بدبو آتی ہے, تو 10-12 دن کے بعد پڑوسیوں کو پتا چلتا ہے کہ بوڑھے اور بوڑھی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. ہم آج یہاں کھڑے ہو چکے ہیں, اور ایسے میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے میں بالکل آخر بحث کروں گا انشاءاللہ اس کے متعلق. یہ ہے شیطانیت, شیطان کا بھائی قرار دیا ایسے لوگوں کو جو فضول کے اندر, علل تلل کے اندر اپنے مال کو اڑاتے ہوں. وکان الشیطان لربہ کفورا, فرمایا شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. آگے فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں اپنے رب کی رحمت کی انتظار کی وجہ سے اعراض ہی کرنا پڑے, اور وہ رحمت کی امید جس کی تم امیدوار ہو, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو لوگوں سے نرمی سے بات کرنا. کیا مطلب؟ کسی نے ہمارے سامنے سوال کیا, کسی نے اپنی ضرورت اور حاجت ہمارے سامنے رکھی. ابھی خود ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں, ہم خود انتظار میں کہ اللہ ہمارے حالات معاملات درست کرے تو مدد کریں گے. تو کہا نرمی سے بات کرنا, جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. سورۃ الضحا میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے والے کو جھڑکنے کی اجازت نہیں. بہت سے ہیں جو پروفیشنل بھکاری ہیں, نہیں دینا چاہیے, بالکل صحیح, اس سے پروفیشن پروموٹ ہوتا ہے, اور جو حقدار ہیں بیچارے جو مانگتے نہیں منہ سے ان کو ملتا نہیں, یہ ظلم ہو جاتا ہے. لیکن تلاش کریں گے تو اپنوں میں ہی نظر آ جائیں گے, زیادہ دور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بہرحال اگر تم ابھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے, خود تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو, تو نرمی کے ساتھ بات کرو. یعنی کہ اس کو دعا دے دو, کہہ دو جی آئندہ کا میرے حالات بہتر ہوں گے تب میں تمہاری مدد کروں گا. باقی جو 5-10 روپے ہم دیتے ہیں نا, سچی بات ہے, یہ اصلا مدد نہیں ہے, وہ تو سکہ بچا ہوا تو ہم دے دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا؟ یا معاف کیجئے گا, وہ پیچھے پڑ جاتا تو جان چھڑانے کے لیے دیتے. مدد حقیقی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوئی حقیقی ضرورت کو پورا کرنا. وہ کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ علاج معالجے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ لباس کی بھی ہو سکتی ہے, اور دیگر معاملات کی, وہ حقیقی ضرورت ہوا کرتی. تو بہرحال اگر تمہارے حالات ابھی اجازت نہیں دیتے, تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, نرمی کے ساتھ بات کرو, دعا دے دو, اور آئندہ حالات بہتر ہو اس کا ارادہ کر لو کہ تمہاری مدد کریں گے انشاءاللہ آئندہ. اور آخری کم تر درجے کی بات کیا ہے, کسی سے اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی تو نہ کریں. اچھی بات بولنا بھی نہیں ممکن ہے کسی کے لیے, جو کہ بہت غلط بات ہے, تو بھائی جھڑکو تو مت, برا بھلا تو مت کہو, گالیاں تو نہ دو, لوگ گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں, بالکل نہیں. معذرت کے ساتھ مسجد میں بھی کوئی سوال کے لیے کھڑا ہو جائے نا, تو ذرا ہلکے انداز میں منع کریں. بالکل صحیح ہے, میں بھی اعلان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی باہر جا کے سوال کرو, لیکن جھڑکنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا, غصے کا اظہار کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنا ہاتھ اپنی گردن تک باندھ کر نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ بالکل ہی کھول ڈالو اس کو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, بس تم ہو جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر اور تھکے ہار کر بیٹھ رہو گے. کیا مطلب؟ یہ درمیانی اور اعتدال کے رویے کی تلقین اور تعلیم دی جا رہی ہے. اپنا ہاتھ بالکل گردن سے باندھ کر نہ رکھو, یہ عربی میں استعارہ ہے کنجوسی کے لیے. کنجوس نہ بن جاؤ. بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اب بھائی قبر میں لے کے جاؤ گے کیا؟ جبکہ حدیث میں بتایا گیا کتنا پیارا دین ہے, لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولزورک علیک حق. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. اللہ نے دیا, اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرو, اس کا بھی ثواب ملے گا. کتنا پیارا دین ہے. حدیث میں آتا ہے وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو, ثواب ملتا ہے. یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. تو اپنی جائز حاجات اور ضروریات کو پورا کرو. اتنے بھی کنجوس نہ بنو کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرو. ولا تبسطھا کل البسط, نہ اتنے حد چھٹ ہو جاؤ گے سارے ہی دے ڈالو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب اتنی باتیں سامنے آتی ہیں, دینی محافل کی بات کر رہا ہوں, احادیث بھی سامنے آتی ہیں, موٹیویشن ہوتی ہے, ترغیب ہوتی ہے, اچھا اگلے دن جا کے سارے ہی دے ڈالتے ہیں, اور پرسوں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے لوگوں کے سامنے. یہ رویہ نہ ہو جائے, جذباتیت نہ ہو, جوش ہونا چاہیے جہاں پہ درکار ہے مگر معقولیت اور اعتدال کے ساتھ. تو یہ فرمایا کہ بالکل یہ ہاتھ کھلا نہ کرنا, ورنہ کیا ہوگا, تھگے ہارے بیٹھ جاؤ گے, ملامت کرو گے اپنے آپ کو, یہ کیا کر ڈالا میں نے. حدیث میں آتا ہے بہت پیارا, کتنا پیارا دین ہے, اتنی پیاری باتیں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے. بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے. تم پر اپنی بھی ذمہ داری ہے, تمہارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے, ان کا بھی لحاظ رکھو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کیا کرو. فرمائے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک آپ کا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم یا نپا تلا دیتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. غور فرمائیے گا, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت پہلے نہیں تھی, آ گئی تو دین سے بالکل ہی دور ہو گئے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے مسائل میں تھے, ذرا خوشحالی آئی, آگے دین کی طرف. یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا نظام ہے. اللہ دیتا ہے وہ بھی امتحان ہے, اللہ کم دیتا ہے وہ بھی امتحان ہے, اللہ دے کر لے لیتا ہے وہ بھی امتحان ہے. یہ فیصلے اللہ کے چلنے دو, زیادہ دیا کم دیا. دیکھیں نا, سارے امیر ہوتے مثال تب اپنی زکات کس کو دیتے, سارے ہی غریب ہوتے تو ان کو کون دیتا آگے. نظام ہے نا اللہ کا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم, لیکن یہ وقتی کشادگی ہے. اصل معاملہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا. یہ ہے امتحان کے لیے. فرمایا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب انہیں دیکھنے والا ہے. اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی علماء کی طرف سے کہ ہم جتنا ہمارے بس میں ممکن ہو کسی کی مدد کرنا کریں ضرور, اس کے حالات کو بدل دینے کا اختیار ہمارا نہیں ہے. ایک شخص نے گھر کے معاملات کے لیے, کسی کاروبار علاج معالجے کے لیے, کسی اور حاجت کے لیے 20,000 روپے کا تقاضا کیا, ہم بمشکل 10,000 کر پائے. ایک دو دوستوں سے کہا 1-2,000 روپے اور ہو گئے. افسوس تو ہوتا ہے نا, میں پورا کیوں نہیں کر سکا. یہ افسوس ہونا اچھی بات ہے, مگر 20 کر دینے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے, اس کے حالات کو بدل دینے کی ذمہ داری ہم پر نہیں. ہاں, اپنی سی کوشش اور اپنا سا حصہ ضرور ہمیں ڈالنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے, 4 رکوع کا انشاءاللہ اگلی نشست میں آغاز کریں گے. اب ذرا تحمل کے ساتھ چند باتیں سن لیجئے. پاکستان ورلڈ کپ میں آؤٹ ہو چکا ہے, انڈیا نے پاکستان کو ہرا دیا, یہ ایک حقیقت ہے جو اس قوم نے دیکھ لی. بھائی کھیل پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ کرکٹ 64 برس سے پاکستان میں بھی ہو رہی تھی, مگر جو انداز ہم نے اختیار کر رکھے ہیں, اللہ کی پناہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی پسٹل کی گولی مجھے ایک ساتھی نے بتائی, کم سے کم 45-50 روپے کی آتی, چائنا والی جو ہوتی. اب ریپیٹر چلتا ہوگا, مجھے نہیں پتا کتنے کی آتی ہوگی, اور کلیشن کوف چلتی ہوگی. اور یہیں پہ ایک ساتھی ہمارے مسجد کے نمازی ہیں, 2 یا 3 سال پہلے کی شاید انہوں نے مجھے بات بتائی تھی, ہو سکتا ہے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہو, 36 لوگ زخمی حالت میں عباسی شہید ہاسپٹل میں آئے تھے, یہیں پہ آتے نماز پڑھتے, شاید ابھی بھی سن رہے ہو. ہلاکتیں ہوئی ان فائرنگ سے جو پرسوں کے میچ میں ہوئی, زخمی ہوئے, کراچی نہیں پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں. یہ کیسا کھیل ہے, یہ کیا انداز ہے. چھٹی سندھ گورنمنٹ پورے دن کی, فیڈرل گورنمنٹ آدھے دن کی. انا للہ و انا الیہ راجعون, لہو ہے, کھیل تماشا ہی ہے, اس کے لیے چھٹی. ڈیلی اجرت پہ کام کرنے والوں سے پوچھیے کیا گزرتی ہو, جن کے آپریشن سے ان پہ کیا گزری ہوگی, جن کے مریض آئی سی یو کے اندر تھے, آپریٹ ہونے والے تھے, ڈاکٹرز کہتے ہم نہیں کریں گے چھٹی آج ہماری. سوچیے ذرا اس کو, ہم کہاں جا رہے ہیں. اس علاقے میں ہمارا ایک پروگرام تھا جب وہ کوارٹر فائنل پاکستان جیتا تھا, میں نے شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, اذان ہو رہی فائرنگ ہو رہی, نماز ہو رہی فائرنگ ہو رہی, اقامت ہو رہی فائرنگ ہو رہی, سنت ہو رہی فائرنگ ہو رہی. اسی علاقے کے اندر جو غریب لوگ بستے ہوں گے, غریب بستی بھی تو ہوگی, کیا گزرتی ہوگی ان پر, لاکھوں کی فائرنگ ہو گئی. آج اخبار میں ہے کہ گولیاں کم پڑ گئیں, ختم ہو گئی ساری. وہ جو غریب سنتا ہوگا اس فائرنگ کو, جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو, جس کے پاس اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسہ نہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں, اس غریب پہ کیا گزری ہوگی. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کس سطح پر آ چکے ہیں ہم لوگ. کوئی غیرت ہے ہمارے اندر, کوئی اخلاقیات, کوئی ایمانیات. دنیا کھیلتی ہے کھیل, مگر یہ جاہلیت, جاہلیت پہ تو نہیں آتی دنیا پوری, جس جاہلیت پر ہم آ چکے ہیں. بڑی بڑی وہ اسکرین لگا کے لڑکیاں ناچ رہی, لڑکے ناچ رہے, استغفر اللہ. اور ایک امام صاحب کو شہید کر دیا گیا جنہوں نے کہا اللہ کے بندوں مسجد کا نماز کا خیال رکھو, مار دیا گیا ان کو. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, لڑکیاں ناچ رہی آ کر, اور ٹی وی پہ دیکھنے والے بتاتے ہر چوکے کے اوپر لڑکی ناچتی ہے, ہر چھکے پہ لڑکی آ کے ناچتی ہے. بے حیائی, بے غیرتی, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. ایک چھٹی یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی, جملہ عجیب لگے گا. قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں, جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم میدان کے اندر آ گئی. اور علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے بچے کو, بچوں کو بھی لے آئے, بوڑھوں کو بھی لے آئے, عورتوں کو بھی لے آئے, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لے آئے. تو بتائیے دکانیں کھولی ہوں گی انہوں نے, مارکیٹیں کھولی ہوں گی, نہیں نا, چھٹی کی تھی نا. کس نے چھٹی کی تھی؟ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے, اللہ کے حضور جھکنے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کے لیے. کب یہ قوم چھٹی کرے گی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے؟ اور کتنی بربادیاں دیکھنی ہم نے, زلزلے آ گئے, طوفان آ گئے, آندھیاں چل گئیں, قوم کی غیرت کے جنازے نکل گئے, قوم کی بیٹی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, قوم کے بیٹوں کو شہید کیا جاتا ہے, قوم کی بیٹیوں کو شہید کیا جاتا ہے. 12 افراد فی دن کراچی میں مرتے رہے, ہمیں خوشیاں منا لی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے دین کے لیے چھٹی نہیں ہوئی, اللہ کے دین کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں, اللہ کی شریعت کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں. آئے تو کس کام کے اوپر آئے, کس چیز کے اوپر آئے؟ کوئی نفرت نہیں ہے کرکٹ سے, کوئی حلال حرام کی بات نہیں کی جا رہی, لیکن رویے جو ہمارے اس پر بات کی جا رہی. کیا یہ رویے مسلمانوں کے رویے, کیا یہ رویے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے رویے؟ مسجد ویران, گلیاں آباد, اذان کی آوازیں کم اور ناچ گانے کی آوازیں زیادہ, اللہ اکبر کی صدائیں مدھم, کلیشن گوف کی صدائیں اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہاں جائیں گے ہم بھائی, کہاں جائیں گے ہم؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورۃ الروم کی آیت 41 میں قرآن کہتا ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے. اللہ اپنے زمان میں رکھے, یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے ہم لوگوں سے اس قومی سطح کے اوپر کہ کوئی سزا نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ہمیں استغفار کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اس جرم کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اور جتنے جوش اور جذبے سے لوگوں نے چھکے لگائے, چوکے لگانے کے اوپر تالیاں بجائیں, آئیے اس جوش اور جذبے سے اللہ کے گھر کو آباد کریں, اللہ کے دین کی طرف آئیں, اللہ کے دین کو تھامنے کی کوشش کریں, اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالیں, اللہ کے نبی کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس کرکٹ کے لیے پورے پاکستان کو بند کرنے کا ٹائم تھا, میری کتاب کے لیے ٹائم نہیں تھا, میرے دین کے لیے ٹائم نہیں تھا, میرے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم نہیں تھا, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.